Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
بزرگان محترم اور برادران عزیز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ فجر کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس کی کچھ تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے. اس سورت میں جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا, بنیادی بات جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ انسان بعض اوقات خوشحالی میں اور خوش عیشی میں مبتلا ہو کر اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے اور اسے یہ خیال نہیں رہتا کہ یہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو بڑے بڑے خوشحال لوگوں کو فقر و افلاس میں مبتلا کر دے, اگر چاہے تو ان کے اوپر دنیا ہی میں عذاب نازل فرما دے. لہذا اگر خوشحالی میسر ہے تو اس سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ اسی طرح رہے گی اور میں من مانے انداز میں زندگی گزاروں, اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کر دوں. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین قوموں کی مثالیں دی ہیں جو اسی طرح اپنی خوشحالی میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول گئی تھیں اور اس کے نتیجے میں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمائے. ایک قوم عاد کا ذکر تھا جس کا واقعہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ باوجود کہ وہ بہت اعلی درجے کی اپنے زمانے کی تہذیب و تمدن کی مالک تھی, اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اور سرکشی پر کمر باندھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دیا. دوسری مثال قوم ثمود کی دی ہے جس کا واقعہ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا. وہ بھی اسی طرح کی پہاڑوں کو تراش تراش کر انہوں نے اپنے مکانات اور محلات تعمیر کیے تھے اور خوشحالی اور خوش عیشی کے اندر مست ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئی تھیں. انہیں کے واقعے کے سلسلے میں دو باتیں پچھلے جمعہ میں عرض کرنے سے رہ گئی تھیں، ان کو اس وقت عرض کرتا ہوں کہ ایک تو حضرت صالح علیہ السلام جو قوم ثمود کی طرف بھیجے گئے تھے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور پیغمبروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے انتہائی ہمدرد اور خیرخواہ ہوا کرتے ہیں، اور انہوں نے بہت نرمی سے بہت دل سوزی کے ساتھ اپنی قوم کو دعوت دی کہ وہ اپنی غلط حرکتوں سے باز آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے. لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ مانا نہیں بلکہ معجزے کا مطالبہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اونٹنی نازل کر دی، اس اونٹنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے، ان کی خلاف ورزی کرنی شروع کر دی، اور یہاں تک کیا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو قتل کیا تو اس کے نتیجے میں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، تو انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ خود حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا کہ 9 آدمی ایسے تھے اس قوم کے جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو قبل اس کے کہ یہ کوئی اور کارروائی کریں یا بد دعا کریں تو اس سے پہلے ان کو قتل کر دیا جائے. یہ 9 غنڈے قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اور یہ پروگرام بنایا کہ ہم راتوں رات حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر حملہ کریں گے رات کے وقت میں اور ان کو قتل کر ڈالیں گے، اور جب صبح کو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، اور تحقیقات ہوں گی تو ہم صاف مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کس نے قتل کیا، کیسے قتل کیا. قرآن کریم نے یہ واقعہ اس طرح بیان فرمایا. ساری سازش تیار کر لی، لیکن قرآن کریم کو فرماتا ہے کہ وہ مکرو مکرم و مکرنا مکرا، انہوں نے بھی منصوبہ بنایا تھا اور ہم نے بھی کچھ بات طے کر لی تھی کہ کس طرح ان کی سازش کو ناکام بنانا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سازش کو ناکام بنا کر وہ قبل اس کے کہ حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ آور ہوتے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم رسید کیا، اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. اس کے بعد عذاب آیا جس کی تفصیل میں نے پہلے عرض کی تھی، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے ان میں سے جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان کو ہم نے عذاب سے الگ رکھا، ہم نے ان کو نجات دی عذاب سے الگ رکھا، اور جو بھی ایمان لانے والے تھے وہ اس عذاب سے محفوظ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی طرح ایسا انتظام فرمایا کہ وہ ان لوگوں سے الگ ہو گئے اور ان کو عذاب کا کوئی نقصان نہیں پہنچا. لیکن جب ساری بستی تباہ ہو گئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام بستی کے اندر لوگ جو پڑے ہوئے تھے ان کو، ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ان کو خطاب کر کے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یا قومی، کہ اے میری قوم، میں نے تمہاری خیرخواہی کی تھی اور خیرخواہی سے تم کو بلایا تھا، بلغتکم رسالت ربی، میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تو پہنچایا، ونصحت لکم، تمہاری خیرخواہی سے کام لیا، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم خیرخواہی کی بات کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. اس واسطے حسرت کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے اوپر نگاہ ڈالی اور یہ فرمایا. تو حضرت اس وقت بھی حضرت صالح علیہ السلام نے کوئی سخت جملہ قوم کے بارے میں نہیں فرمایا. پیغمبروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی امت سے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتے ہیں، ان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو پیغمبروں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اس واسطے انہوں نے ان کے اوپر حسرت کا اظہار کیا کہ افسوس ہے کہ میں نے تمہیں سب کچھ سمجھایا، بتایا لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے. تو جو لوگ پیغام قرآن کریم حضرت صالح علیہ السلام کے الفاظ میں یہ دے رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی نصیحت کی بات کو سننے کو پسند نہیں کرتے. اگر کوئی آدمی اللہ کا بندہ ان کو سمجھاتا ہے, صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے, خیرخواہی کی بات کرتا ہے, تو اس کو بجائے اس کے کہ اس کا خیر مقدم کریں اور اس کی قدر پہچانے, اس کے بجائے وہ الٹا اس کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں. دنیا کے اندر یہ واقعات ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان فرماتے ہیں, یہ اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ اس سے ہم عبرت حاصل کریں, اپنی زندگی میں عبرت حاصل کریں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ خیر خواہی سے, محبت سے کوئی بات سمجھا رہا ہے تو اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھو, اس کو کان لگا کر سنو, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. ورنہ کچھ بعید نہیں ہے کہ اگر تم نے اس نصیحت کی قدردانی نہ کی تو اس کا نتیجہ تم دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی برا بھگت ہو. یہ قوم سمود کی بات تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسری قوم کی مثال دیتے ہیں کہ فرعون ذی الاوتاد. گفتگو جملہ اس طرح شروع ہو رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا معاملہ کیا عاد کے ساتھ, اور کیا معاملہ کیا سمود کے ساتھ, اور کیا معاملہ کیا فرعون کے ساتھ. ذی الاوتاد جو بیخوں والا تھا. فرعون کی یہ صفت بیان فرمائی ہے قرآن کریم نے کہ وہ میخوں والا تھا. میخوں والے کے کیا معنی کہ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ چونکہ خدائی کا دعوے دار تھا. قرآن کریم میں وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں, خدائی کا دعوے دار. تو جو کوئی اس کی بات ذرا بھی ماننے سے انکار کرتا یا جس کے اوپر وہ کسی طرح ناراض ہو جاتا اور اس کے اوپر غصہ آ جاتا تو اس کو سزائیں دیا کرتا تھا. اس سزاؤں میں ایک بہت بڑی سزا یہ تھی کہ اس کو زمین پر چت لٹا دیتا اور اس کے ہاتھ پاؤں, چاروں ہاتھ پاؤں میں میخے گاڑ دیتا, میخے گاڑ کر اور اس کے جسم کے اوپر سانپ بچھو چھوڑ دیا کرتا تھا. اسی حالت میں وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کر اور سسک سسک کر مر جاتا تھا. یہ سزا دیتا تھا اپنے نافرمانوں کو. تو فرمایا کہ یا تو وہ شخص تھا کہ جو دوسروں کو اپنی ذرا سی نافرمانی کے اوپر یہ اتنی دردناک سزا دیا کرتا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ سارا اس کا لاؤ لشکر, ساری اس کی قوت و شوکت اور سارے اس کے آساز و سامان سب کے سب دریا میں غرق ہو گئے. جیسے کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آگے جا رہا تھا اور فرعون کا پیچھے آ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کے اندر راستہ بنا دیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اس سے پار ہو گیا. فرعون نے بھی جگہ خوش دیکھ کر اپنا لشکر وہاں پر اتارا, اللہ تعالی نے سمندر کو ملا دیا اور غرق ہو گیا. تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا. پھر تینوں کے بارے میں, عاد, سمود اور فرعون, تینوں کے بارے میں فرمایا الذین طغوا فی البلاد. یہ وہ لوگ تھے جس نے اللہ کی زمین میں سرکشی اختیار کی تھی. فاکثروا فیہا الفساد, اور اس میں بہت زیادہ فساد پھیلا دیا تھا. فصب علیہم ربک سوط عذاب, تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے پروردگار نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد, اللہ تمہارا پروردگار ہر چیز کو ہر وقت نگاہ میں رکھے ہوئے ہے. یہ ترجمہ ان آیات کا. تو اللہ تعالی نے ان تین قوموں کی مثال دے کر ان کی جو صفت جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا, اللہ تعالی کا غضب نازل ہوا, وہ یہ بیان فرمائے کہ الذین طغوا فی البلاد, انہوں نے سرکشی اختیار کی تھی اللہ تعالی کی زمین میں. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو عذاب کی وجہ بیان فرمائی وہ سرکشی, ایک تو ہے گناہ ہو جانا, گناہ ہو جانا اور بات ہے, کوئی بھی انسان نفس اور شیطان سے مغلوب ہو کر کسی وقت غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن اگر گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہو اور اس پر انسان شرمندہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی مانگے، تو کتنا بڑے سے بڑا گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن سرکشی یہ ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، اور اگر کوئی متنبع کرے کہ بھائی یہ گناہ ہے، اس کام سے بچو، تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر انسان شرمندہ ہو، اس کے بجائے اسے بحث شروع کر دے کہ یہ تو گناہ ہی نہیں، اس میں کیا حرج ہے. یہ ہے سرکشی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا اور اس کے خلاف تاویلیں کرنا اور اس کو ایک اپنے عمل کو ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے گناہ کے کام کو سچا اور اچھا سمجھنا، یہ سرکشی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی سے سرتابی، یہ سرکشی ہے. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ کھلا ہوا رکھا ہے. قرآن کریم نے فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. یعنی وہ اچھے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان سے کبھی کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو جائے یا اپنی جانوں پر وہ ظلم کر بیٹھے کوئی گناہ کر کے، تو ذکر اللہ، تو پھر کر تو بیٹھے بعض اوقات غلطی سے، لیکن اللہ کو پھر بھی یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ غلطی ہو گئی، اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو مغفرت کرے اور گناہوں کو معاف کرے. اور پھر فرمایا ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو عمل کیا ہے اس پر اصرار نہ کریں. اصرار کے معنی ایک تو یہ ہے کہ آدمی مسلسل کیے ہی جائے بے تکان، اور ایک معنی یہ ہے کہ یہ کہے کہ یہ اس میں کیا بات ہے، اس میں کیا برائی کی بات ہے، اس میں کیا گناہ کی بات ہے، اس میں کیا نقصان ہے. یہ سرکشی ہے. اس سرکشی کا عذاب اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں قوموں کو کے اوپر نازل فرمایا. اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. لہذا بھائی سبق یہ دیا جا رہا ہے، یہ سرکشی کا لفظ استعمال کر کے، کہ بھائی اگر فرض کرو کہ کسی غلطی میں مبتلا ہو تو خدا کے لیے اس غلطی کو غلطی سمجھو، اس گناہ کو گناہ سمجھو. اور گناہ سمجھو گے تو کبھی استغفار کی بھی توفیق ہو جائے گی، توبہ کی بھی توفیق ہو جائے گی. اور کتنا بڑے سے بڑا گناہ ہو، بندہ جب توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں. لیکن یہ رویہ کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھو اور اس کے اوپر سینہ زوری کرو اور اس کی تاویلیں تلاش کرو کہ اس میں کیا خرابی ہے، کیا حرج ہے، یہ سرکشی ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف نہیں ہوتی. آج کل میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اللہ بچائے یہ طرز فکر بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام گناہ ہے، بتایا جاتا ہے بھائی سود کھانا گناہ ہے، تو اس کے جواب میں بجائے اس کے کہ آدمی یہ سوچے کہ بھائی گناہ ہے، میں مبتلا ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اس کے ندامت کا اظہار کرنے کے بجائے سینہ زوری لوگ کرنا شروع کرتے، بھائی اس میں کیا حرج ہے، ہم نے کسی نے ہم سے پیسے لیے، ایک عرصہ دراز تک ہم نے اپنے پیسے اس کے بعد رکھے، وہ اگر ہمیں کچھ تھوڑا سا زیادہ دے رہا ہے تو اس میں کیا خرابی ہے. یہ سرکشی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کے آگے اپنی خواہشات اور اپنی نفسانی خواہشات، اپنی ذاتی رائے کو آگے رکھنا، یہ سرکشی ہے. کہا جاتا ہے بھائی یہ گانا بجانا اور یہ رقص و سرود کی محفلیں اور یہ موسیقی یہ گناہ ہے، اس سے بچو. تو جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی کیا حرج ہے، یہ ہمارے زندگی کے اندر ایک اگر تھوڑا سا ہمیں مزہ مل رہا ہے، مزہ حاصل کر رہے ہیں، تو اس میں کیوں ہمارے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے. یہ سرکشی ہے. اگر آدمی کسی گناہ کو گناہ سمجھ کر اور اپنے آپ دل میں نادم ہو کر کر رہا ہے وہ ہزار درجہ بہتر ہے اس سے جو سرکشی کر کے گناہ کے گناہ ہونے کا انکار کر کے آدمی اپنی زندگی گزارے. یہ سرکشی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے سرکشی اختیار کی تھی زمین میں. فاکثروا فیہ الفساد, اس کے نتیجے میں زمین کے اندر بہت فساد مچایا تھا, ظلم ستم اور لوگوں کے حقوق تلفی حق تلفیاں, یہ سارا فساد انہوں نے زمین میں مچایا ہوتا. فصب علیہم ربک صوت عذاب, تو تمہارے پروردگار نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا. اور مفسرین نے فرمایا کہ کوڑا برسانا, جب کوڑے کسی کو مارے جاتے ہیں عام طور پر تو جسم کے مختلف حصوں پہ مارے جاتے ہیں, کبھی ایک جگہ مار دیا, کبھی دوسری جگہ مار دیا, کبھی تیسری جگہ مار دیا, تو کوڑا جو برسایا جاتا ہے وہ مختلف حصوں پر اور مختلف انداز سے برسایا جاتا ہے. تو اللہ تعالی نے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ مختلف قوموں پر مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں. کسی کو ہوا کے طوفان سے ہلاک کیا گیا, کسی کو چگھاڑ سے ہلاک کیا گیا, کسی کے اوپر پتھروں کی بارشیں برسا کر اس کو ہلاک کیا گیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے تھے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. پھر آخر میں نتیجہ جو نکالا اور جو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دل ہمارے وہ بات ہمارے دلوں میں بٹھا دے, وہ یہ کہ ان ربک لبالمرصاد, یاد رکھو تمہارا پروردگار ہر چیز کو ہر وقت نگاہ میں رکھے ہوئے ہے. مرصاد عربی زبان میں کہا جاتا ہے کسی اونچی جگہ پر کوئی آدمی بیٹھا ہو اور وہ سامنے تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہو, اس کو کہتے ہیں کہ یہ جگہ مرصاد ہے. تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر کام کو اس طرح دیکھ رہا ہے جیسے کوئی آدمی, یعنی بغیر بلا تشبیہ جیسے کوئی آدمی اوپر بیٹھا ہو اور وہ سارے میدان کے اندر ہر فرد کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہو, مگر انسان پھر بھی ہر چیز کو نہیں دیکھ سکتا. پروردگار جب مرصاد پر ہوتا ہے اور پروردگار جب سب انسانوں کو نگاہ میں لیے ہوئے ہوتا ہے تو ان کی چھوٹی بڑی ہر حرکت اس کی نگاہ میں ہے, یہاں تک کہ دلوں کے راز بھی, دلوں کے خیالات بھی اس پروردگار کے علم سے باہر نہیں ہیں. یہ ہے سبق جو دیا جا رہا ہے, اور یہ سبق اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں بٹھا دے تو اسی کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ ہر وقت انسان یہ بات محسوس کرے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے, میں اپنے پروردگار کی نگاہ میں ہوں, لہذا کوئی کام ایسا میں نہ کروں جو اس کی مرضی کے خلاف ہو, اس کی رضا کے خلاف ہو. یہ ہے تقویٰ, اور یہ تقویٰ اسی تصور سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں یہ احساس جاگزین فرما دے, ہر وقت ہمیں یہ پتا ہو, یہ دھیان ہو کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے ہوں. اور جب یہ دھیان پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر گناہوں سے, معصیتوں سے, سرکشی سے حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.